السلام علیکم رباب، کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر خرم، آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اپنے پیارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ مزیدار قسم کا پروگرام نسیم زندگی لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں ہم لوگ۔
جی ہاں، میں بھی اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ امید کرتا ہوں ہمارے پیارے پیارے اور عزیز ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کر چکے ہوں گے۔
بالکل ایسا ہی، ہفتے کے موضوع کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے اسلامی انقلاب میں علماء اور عوام کا کردار۔
بالکل، بہت اہم موضوع ہے کیونکہ میرے خیال سے عوام کا کردار خورم کچھ اس طرح تھا کہ قدم بہ قدم جو تھی وہ اس انقلاب میں جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔
بالکل ایسا ہی ہے، ظاہری بات ہے لوگ اگر راضی نہ ہوں، کیونکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے فوراً بعد، ایرانی انقلاب کے فوراً بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرنڈم کروایا کہ کہیں اس میں کوئی شک شبات نہ رہ جائیں کہ جو ہے یہ بائی فورس ایک انقلاب لایا گیا۔ بہرحال اس میں لوگوں نے یہ بتا دیا کہ ہم اسلامی انقلاب کی طرفدار ہیں۔
اور خورم ایک بات میں کہنا چاہوں گی، میں نے کل بھی یہ بات جو ہے ایک پروگرام میں جو میں نے یہ کہی تھی کہ وہ یہ تھا کہ ایک مثال تو ہم سنتے ہیں ہمیشہ کہ کوئی قوم جو ہے جب تک اپنی تقدیر خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا، اور یہ مثال ایک جیتتی جاگتی جو ہے اسلامی انقلاب جو ایران میں ہوا اس چیز کی مثال ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے بہتری کے لیے تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ تابعد، ان کا ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں فیوچر وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔
بالکل، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں۔ اب خورم میں خیال سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ نسیم زندگی کا تحفہ جو ہمارے محترم ناظرین کے لیے ہوتا ہے ایک بہترین فرمان اور ایک حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، تو آج ہم مل کر دیکھیں گے اور سنیں گے
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان، اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نیکی اور احسان کامل نہیں ہوتے مگر تین خصوصیات سے، نیکی میں جلدی کرنا، نیکی کا کم شمار کرنا، اور نیکی کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتانا۔
ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں۔ آپ لوگوں نے فرمان بھی ملاحظہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا کر سکیں،
اس فرمان پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کر سکے انشاءاللہ اور آمین۔ جی ہاں، اور خورم اپنے محترم مہمانوں کے بارے میں اپنے ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ڈاکٹر آصف رشید صاحب، اور ایبولا وائرس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، کچھ مہینوں پہلے جو ہے اس بارے میں کافی چرچا بھی ہوئی تھی اس ایبولا وائرس کے بارے میں، اس سے بچاؤ کا طریقہ اس پر ہم آج بات کریں۔
بالکل، اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک بار پروگرام میں، لیکن بڑا اہم موضوع ہے اور آج کل جو ہے پوری دنیا میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا دہلی اسٹوڈیو، احمد کاظمی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے ہماری گفتگو رہے گی۔ ہمارے ہفتے کا موضوع جو چل رہا ہے اس سلسلے میں اسلامی انقلاب میں عوام اور علماء کا کردار، اور خاص طور پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ شاہ کی پالیسیاں کیا پالیسیاں تھیں جن کے اوپر امام خمینی رحمۃ اللہ نے اعتراضات کیے، وہ کیا کام تھے جن کی وجہ سے عوام روڈوں پہ آئی، وہ کیا اقدامات تھے جو شاہ کی حکومت نے کیے جس کی وجہ سے لوگوں میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا تھا اور انہوں نے انقلاب کی طرف کا رخ دیا، اس پہ انشاءاللہ ان سے گفتگو ہماری جائے گی۔
بالکل، تو آج کا پروگرام ہمارا بالکل مس مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین واٹس ایپ اور وائبر پہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ facebook.com/SUT Morning Show ہمارے فیس بک کے صفحے کا ایڈریس ہے، اس پر بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور رستہ بھی جلدی سے،
آخری رستہ ہمارا یہ ہے کہ جی آپ ہمارے اسکرین پہ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر ابھی ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور کال کر کے آپ اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں ہمیں، اپنا نمبر ہمیں میسج کر سکتے ہیں وائبر واٹس ایپ پہ، تاکہ ہم آپ لوگوں کو کال بیک کریں۔
جی ہاں، اور اب ناظرین وقت ہوا ہے ذرا سی ہلکی پھلکی ورزش کرنے کا، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیز، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر. آج ہم ایک اور پلاٹوس کی ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی ایکسرسائزز تھیں وہ آپ نے اچھی طرح انجام دی ہوں گی. یہ ایکسرسائزز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سادی لگیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مہینے ان ورزشوں کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے آپ اپنے جسم میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے. آج جو ایکسرسائز ہم کریں گے وہ بھی بیٹھ کے انجام دیں گے. ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ، اور زمین پہ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پچھلی ایکسرسائز میں بیٹھے تھے. پچھلی ایکسرسائز کی ہم جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہوئے ہیں، زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور سانس لیں گے، پیٹ کو اندر کریں گے، پیٹھ ہماری صاف ہونی چاہیے، سانس چھوڑیں گے. اب جو ہے وہ پیروں کو ہم بالکل سیدھا زمین پہ رکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پیروں کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں گھٹنے آپ کے موڑے ہونے چاہیے، بالکل آپ کا بدن بالکل صاف ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، اسٹریٹ، ہاتھ زمین پہ، سانس لیں گے، پیٹ اندر، سینہ بالکل باہر نکالیں اور سانس لیں. اس کے بعد جو ہے وہ سانس کو چھوڑیں، پیٹ کو اندر، سینہ سامنے کی طرف، سانس لیں اور چھوڑیں، سانس لیں اور چھوڑیں. پیروں کو بالکل سیدھا کر کے رکھیں، پنجے آپ کے سامنے کی طرف ہونے چاہیے، کمر بالکل صاف ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو جو ہے وہ کمر کی کوئی پرابلم ہے تو دیوار سے 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ لے کے آپ اس ورزش کو انجام دے سکتے ہیں. ایک پیر کو موڑیں گے، پنجے کو زمین پہ رکھیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے، پیٹ کو اندر کریں گے، سینہ سامنے کی طرف. اسی طرح بالکل ہم اس ورزش کو انجام دیں گے. پنجے ہمارے اندر کی طرف موڑے ہونے چاہیے، پنجے کو ہمارے اندر کی طرف ہونا چاہیے. پنجہ آپ دیکھیں ہمارا اندر کی طرف ہے. دوبارہ ہم سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے، اور آپ جو ہے وہ دیکھیں پنجہ جو ہے وہ میں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پیچھے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، پیر کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اب دوسرے پیر سے الٹے پیر کو دوبارہ موڑیں گے، پیر کو پنجے کو موڑیں گے، سانس لیں گے، پیٹ اندر، سینہ باہر کی طرف، سر بالکل سامنے کی طرف ہونا چاہیے، سانس لیں گے اور پنجے کو جو ہے وہ آگے اور پیچھے کی طرف کرتے رہیں گے. سانس لیں گے، پنجے کو اندر کی طرف کریں گے، سانس چھوڑیں گے، پنجے کو باہر کی طرف کریں گے، سانس لیں گے، پنجے کو اندر کی طرف کریں گے، پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. ایک دفعہ اور اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں. دونوں گھٹنوں کو موڑیں، پنجے زمین پہ لگائیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں پیر جو ہے وہ زمین سے بہت نزدیک ہوں، آپ کے گھٹنے زمین سے نزدیک ہوں. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں، سینہ باہر، سانس لیں، پیٹ اندر، سینہ باہر، سر اسٹریٹ ہونا چاہیے، سیدھے پیر کو آپ جو ہے وہ سیدھا کریں. دوبارہ سانس لیں، اب دوبارہ سانس لیں گے، پنجے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے، پنجے کو سانس جب چھوڑیں گے تو پنجے کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب الٹے پیر کے ساتھ یہ ورزش کرتے ہیں. سانس لیں اور سانس کو چھوڑیں، پنجہ دیکھیں، پنجہ اندر کی، جب میں ورزش کر رہا ہوں تو پنجہ باہر کی طرف، سانس جب لیتا ہوں اور جب سانس چھوڑتا ہوں تو پنجہ اندر کی طرف آتا ہے. آپ کا جو ہے وہ پوری اس ورزش میں سینہ سیدھا ہونا چاہیے، نکلا ہونا چاہیے، پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ورزش آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح اور بھی انجام دے سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ اسی طرح اپنے دونوں پیروں کو سیدھا رکھیں گے، کمر کو سیدھا رکھ کے، سینہ باہر نکال کے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے دوبارہ آپ اس ورزش کو کریں گے. سانس لیں، پیٹ اندر ہونے چاہیے، سینہ باہر، سانس لیں، سانس چھوڑیں، پیر اندر کی طرف مڑیں گے، سانس لیں، پنجوں کو باہر کی طرف لے کے جائیں، سانس لیں، پنجوں کو اندر کی طرف لے کے آئیں, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پنجے باہر کی طرف. آج یہ ورزش آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہوگی, اور یہ ورزش کرنے سے انشاءاللہ آپ بہت ریلیکس ہوں گے. میں آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ورزش کو اس طرح انجام دیں, اسی طرح اس کی ایکسرسائز کریں. گھر میں بالکل ان نکات کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ان نکات کو آپ یاد کر لیں, لکھ لیں. انشاءاللہ کل ایک اور قسط کے ساتھ, ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
جی ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ورزش بھی آپ لوگوں نے کر لی پروگرام نصیب زندگی میں, اور اب وقت ہوا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وائبر واٹس ایپ میرے پاس آن لائن ہے, فیس بک کی ویب سائٹ بھی میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ جو بھی پیغامات بھیجنا چاہیں, سوالات بھیجنا چاہیں, کوئی آپ کے بعد میں ذہن ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جیسے کہ محمد حسین صاحب نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو, ایبولا وائرس کا موضوع ہمارا چل رہا ہے, ان سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی یہاں پر ابھی وائبر واٹس ایپ پہ آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں چلیں گے ہم لوگ گفتگو حصے کی طرف. رباب ہمارا انتظار کر رہی ہیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم. آپ تمام ناظرین کا جو ہمیں صبح سویرے یاد کرتے ہیں, ہمیں کمنٹس بھیجتے ہیں یا خوبصورت تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جی محترم ناظرین, ڈاکٹر آصف رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اہم موضوع لے کر وہ آئے ہیں آج ہمارے لیے, ایبولا وائرس سے بچاؤ. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
بالکل ٹھیک. اللہ
بہت شکریہ پھر آپ نے وقت نکالا.
مہربانی
ڈاکٹر صاحب. ایبولا وائرس اچانک بیچ میں بڑی چرچا ہوئی اس بیماری کی, ایبولا وائرس ہر جگہ ہر ٹی وی چینل پہ اس بارے میں آ رہا تھا, ہے کیا, یہ کہاں سے آئی ہے بیماری؟
ایبولا وائرس لاسٹ جو 11 منتھ ہے, 11 ماہ سے یہ ہماری میڈیا میں الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا پہ چھایا ہوا ہے. اس کا اوریجن 1976 میں سٹارٹ ہوا کہ سوڈان اور کانگو, یہ جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں افریقن, ادھر سے سٹارٹ ہوا. اور یہ عموماً یہ وائلڈ جو اینیملس ہیں نا, گوریلا, مونکیز وغیرہ, یہ ایکچولی یہ نیچرل ہوسٹ ہیں اس وائرس کو رکھنے کے لیے, یعنی کہ ادھر اس نے گرو کرنا ہے. اب انسان نے اس سے کانٹیکٹ کیا,
ٹھیک ہے,
تو وہ ڈسیمینیٹ یا ٹرانسمیشن اس کا ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہوتا کیا ہے, ایبولا وائرس کا دوسرا نیم ہے کہ ہیمریجک فیور, ایبولا ہیمریجک فیور. اس میں یعنی کہ بخار کا ہونا, وامٹنگ, ڈائریا اور اس طرح کی علامات یعنی کہ آئیں گی. تو اس سے ایٹ دا اینڈ جو ہے نا ملٹی آرگن ڈس فنکشن, جب دیکھیں آپ کا واسکولر سسٹم, جو بلڈ کا سسٹم ڈیمیج ہو گیا, بلڈ نے نیوٹریشن دینی ہے سیل کو, آرگن کو, جب وہ چیز ہی ڈیمیج ہوگی تو نیوٹریشن کہاں سے جائے گی؟ آکسیجن نہیں جائے گی, نیوٹریشن جو سیل کو چاہیے وہ نہیں. ایوری یعنی کہ باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوا, جو کہ جی آئی ٹی سسٹم, نروس سسٹم, ریسپائریٹری سسٹم, اور جو بھی سسٹم جس سے بلڈ سپلائی اور سارے سسٹم کو
بلڈ سپلائی, خون کا جریان جا رہا
ہے, ہاں اس کے تھرو, کیونکہ یہ اس وائرس کا ٹارگیٹ ہے کہ بلڈ کو ٹارگیٹ کرنا, واسکولر سسٹم کو ٹارگیٹ کرنا. تو جب یہ ٹارگیٹ کرے گا تو اس سے علامات شروع ہو جائیں گی, ڈائریا, وامٹنگ اور بعض کا خون کا آنا.
بالکل ڈاکٹر, میں نے یہ سنا تھا کہ ایبولا وائرس, جو میں نے ٹی وی وغیرہ پہ سنا تھا کہ جو مختلف حصے ہیں جسم کے, اس میں سے خون کا بہنا, جیسے کان سے, ناک سے جو ہے خون کا آنا, یہ بھی صحیح ہے؟
بالکل جی, 100% جس میں ناک, منہ سے, ٹھیک ہے, وامٹنگ کے تھرو, یہ جو سب سے اہم جو علامات ہیں, یہ اسے ہال میک کہتے ہیں کہ یہ ایبولا سے انفیکٹڈ ہے. تو بالکل جی, یہ 100% کے اس میں خون کا آنا, اور یہ جو بڑی سیویئر قسم کی فارم ہے اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے بچانا پیشنٹ کو.
یہ میرے خیال سے تقریباً آخری سٹیج کی طرف ہے, جب خون کا نکلنا ہوگا,
آخری سٹیج کی طرف, یعنی کہ ایکسٹینسیولی ڈیمیج ہو گیا پیتھولوجیکلی باڈی, سارا سسٹم بٹ ڈیمیج ہو گیا نا, اب اسے ٹائم یعنی کہ ریکوری کے لیے چاہیے, لیکن ٹائم, رائٹ ٹائم, رائٹ ڈیسیجن, اسی وقت آپ نے ہاسپٹلائز کیا پیشنٹ کو تو اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی, ہوپ فلی, لیکن ناٹ شیور کہ
چانسز ہیں,
چانسز
ہیں, زیادہ نہیں,
زیادہ نہیں ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, یہ ایبولا وائرس پھیلتی کس طرح ہے؟
اس کا ٹرانسمیشن فرسٹلی میں نے پہلے بتایا کہ یہ وائلڈ اینیمل جو نان ہیومن پرائمیٹس, پرائمیٹس مین کہ یہ گوریلا, مونکیز ہو گئے, اس سے یہ
جنگلی جانور
سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ بیٹس چمکادڑ
چمکادڑ
دیز آر دا نیچرل ریزروائر فار دا ٹرانسمیشن آف دا ایبولا وائرس ٹو دا ہیومن. اب ہیومن میں ہوئی, اب ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ, اس کی سیکریشن سے, اس کے بلڈ سے, ایروسول نہیں ہے, ہوا سے نہیں پھیلے گا, ٹھیک ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ بائی کنٹامینیٹڈ فلوئڈ بلڈ اس کے تھرو. اگر فار ایگزامپل میری اسکن ڈیمیج ہے, زخم آیا ہوا ہے, وائرس جو ہے کسی بھی چیز سے یعنی کہ لگا ہوا ہے کنٹامینیٹڈ سرفس سے, میں ٹچ کیا, بلڈ کے تھرو وہ پھیل جائے گا. دس سیکنڈ وے ہے. تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کانٹیکٹ اور کنٹامینیٹڈ انوائرمنٹ از آلسو کاز آف دا ایبولا وائرس انفیکشن.
ڈاکٹر صاحب, بہت سے ایسی جو ہم نے ٹی وی چینلز پر دیکھا تھا کہ جو نرسز یا جو ایسے افراد تھے جو جن کو ایبولا وائرس تھا, ان کی مدد کر رہے تھے, ان کو بھی فوراً ٹرانسفر ہو گیا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ٹیکساس میں یہ دیکھنے میں آیا تھا, جو پیشنٹ تھا اس سے جو اس کی نرس کو ہے فوراً یہ لگ گئی تھی بیماری. تو یعنی اتنی سیویئر ہے کہ فوراً یہ لگ جائے گی.
بالکل جی, یہ اتنی سیویئر یعنی کہ آپ دیکھیں کنٹامینیٹڈ ایریاز ہیں, میں نے اسے ٹچ کیا, میڈیکل یا پیرا میڈیکل اسٹاف, اب اسی طرح اسی نے پک کر لیا.
جی
بہت زیادہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں کنٹیجیس, یعنی کہ ایزیلی
ٹرانسمیشن
ہو جائے گی. تو یہ بڑی پریکاشنری میئر لینی پڑتی کہ مین کے میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف ہے, اس نے اپنے آپ کا فیس
بالکل
ماسک اور ایوری تھنگ, گلوز وغیرہ, اور اس کا گاؤن اسپیشل قسم کا اس کا لباس ہوتا ہے جب ان قسم کی ڈیزیز جسے یعنی کہ بہت کنٹیجیس ڈیزیز کہتے ہیں اس وقت جب ڈیل کر رہے ہیں. انفلوئنزا بھی اس میں شامل ہے, ایبولا ہو گیا, یہ اس سے کیونکہ پیشنٹ سے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو کافی اور انفیکٹڈ بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹرز اور نرسز بیچاری جو کام کر رہی ہیں وہ انفیکٹڈ ہوئی ہیں اور انہیں کافی زیادہ یعنی کہ سفر کرنا پڑا.
بالکل, اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کو انجیکشن جو اس پیشنٹ کو لگائی تھی اس کی سوئیز کے ہاتھ میں خالی چپ گئی تھی, اور اس وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسفر.
بالکل جی, اس کے نیڈل پیکنگ جو اس میں وائرس چانس ہے 100%.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ایبولا وائرس کے متعلق ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ کے سوالات اس سلسلے میں ہوں آپ ہمیں ضرور بھیجیں. خورم آن لائن ہے, واٹس ایپ اور وائبر پہ, اور اب ہم چلیں گے خورم کی طرف, دیکھتے ہوئے ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی
بہت شکریہ رباب جی, بالکل ایک تھوڑا سا مختصر وقفہ لیں گے, زیادہ وقت نہیں ہم لیں گے, گفتگو کا حصہ ہمارا بڑھتا رہے گا ایبولا وائرس کے بارے میں. یہاں پر محمد حسین صاحب نے ہمارے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان ہمارے ساتھ شیئر کیا, بڑا خوبصورت فرمان ہے, تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. مولا فرماتے ہیں, کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ مزہ گناہ کاروں کے لیے حرام کر دیا ہے. تو بہرحال بڑی خوبصورت بات امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کی. یہاں پر مختصر سا ہم لوگ وقفہ لیں گے اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وقت ہوا ہے دوبارہ کہ ہم لوٹ جائیں گفتگو کے حصے کی طرف, جہاں پر رباب ہمارا انتظار کریں گے. تو چلتے ہیں رباب کی طرف, اور میں ایک بار پھر بتاتے چلوں کہ وائبر واٹس ایپ میرے پاس یہاں پر موجود ہے, سوال پوچھنا چاہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے تو ابھی مجھے وائبر کریں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لے سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ جانتے ہیں ڈاکٹر آصف رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ علامتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور بھی کوئی خاص علامتیں ہیں اس بیماری کی, ایبولا وائرس کی؟
اس کے اگر مجھے فرسٹ لائٹ کی طرف لے جائیں, پہلے میں اس کے تھوڑا سا انسیڈنٹس بتا دوں کہ آل اوور دا ورلڈ یہ کس طرح چل رہا ہے.
جی میں چاہوں گی میرے ساتھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی تصویر سلائیڈ پر پیش کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب,
پچھلے 11 ماہ سے ایبولا کا یعنی کہ چرچا چل رہا ہے پرنٹڈ اور الیکٹرانک میڈیا پہ, اور آج تک 13,000 something cases confirmed اور 9,000 death یعنی کہ ہوئی ہیں, 65% اس کا یعنی کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ کچھ ایریا ہوتا ہے کہ ایپیڈیمکس یا ایپی سینٹر ایریا جہاں سے ڈیزیز کا اوریجن ہوا ہوا ہے, جس میں نائجیریا ہے, ٹھیک ہے, کانگو ہے, لائبیریا ہے, اور اس طرح کی کچھ اسٹیٹس ہیں, اور اس کا اوریجن عموماً افریقن کنٹریز ہے, اور برازیل اور فرانس میں بھی سسپیکٹڈ کیس یعنی کہ پائے گئے. امریکہ میں جیسے آپ نے بولا ہے کہ ادھر بھی رپورٹ ہوا ہے, اور ڈیتھ بھی ایک یعنی کہ پیشنٹ کی ہوئی ہے.
صحیح.
اور باقی جو گنی ہیں وہاں پہ 778 ڈیتھ ہوئی ہیں, یعنی کہ کافی زیادہ, یعنی کہ اتنا ڈینجرس وائرس ہے کہ ود ان 12 days 12 دن کے اندر اس نے
اپنا کام کر دینا,
ڈیتھ کاسٹ کر دینا, کیونکہ ایکسٹینسیولی اس نے باڈی کو ڈیمیج کیا, ملٹی فنکشن آرگن ڈس فنکشن ہو گیا, باڈی کے آرگن کا کام کرنا ختم ہو گیا کام کرنا. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ, کہ اس کی پریولنس آل اوور دا ورلڈ یعنی کہ, اور یہ مے بی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے ٹو دا ادر. اگر فار ایگزامپل انفیکٹڈ بندہ نائجیریا سے پاکستان, انڈیا یا ایران آیا ہے, تو ہی کین ڈسمینیٹ اور
پھیلا
سکتا ہے لائک دا سارس کرونا وائرس یا انفلوئنزا. اگر آپ مجھے دوسری سلائڈ کی طرف لے جائیں, میں اس کے آپ کو سائن سمٹم کی طرف لے جاؤں گا.
جی ہمارے ساتھ ہی دوسری تصویر ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ پیش کر دیں سلائڈ پر, تو بہت مہربانی ہوگی.
اس میں اب دو قسم کی, یعنی کہ ایک تو ہوتے ہیں نان اسپیسیفک, جس میں کچھ بھی, یعنی کہ بخار کا ہونا, وامٹنگ,
جی,
ڈائریا,
صحیح,
اور اوور آل مسکولر پین. یعنی کہ اب دیکھیں ڈائریا ہوا سارا باڈی, دیکھیں اب 7 سے 9 کے دن جو علامات, یعنی کہ پہلے تو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے کہ وائرس انٹر ہوا باڈی میں, اس نے 12 دن لیے,
صحیح,
اس نے گرو کیا آل اوور دا باڈی,
جی,
اور 7ویں سے 9ویں دن جو سیکنڈ سلائڈ پہ آئیں تو اس میں علامات شروع ہو جائیں گی, فیور, بخار, جی, کا ہونا,
صحیح,
سر میں درد فیل ہونا,
صحیح,
اور جو شور تھروٹ ہے, جو گلے کا, یعنی کہ
بالکل
ہاں مسئلہ ہونا وہ بھی ہے,
ٹھیک
ہے. اس کے بعد 10ویں دن دوبارہ وامٹنگ ڈائریا کی طرف آ جائے گا, اور اتنا ایکسٹینسولی اس نے ڈیمیج کر دینا جی آئی ٹی سسٹم کو اور باڈی کے دوسرے سسٹم کو, جب وہ وومٹ کرے گا یا ڈائریل ہے وہ اس میں خون آئے گا, اور جب وہ کفنگ کرے گا تو اس میں ناک کے تھرو بلڈ بھی آئے گا,
صحیح,
اور اس میں ٹیمپریچر بالکل رہے گا, اور 11ویں دن جو ہے نا برین کی طرف یہ موو کرے گا,
ہاں
دماغ, وائرس اتنا کنٹیجیس ہے کہ تھرو بلڈ آل اوور دا باڈی,
جہاں جہاں خون کا بھاؤ جا رہا ہے وہیں وہیں پھیلتا جائے گا,
کیونکہ بلڈ کے ہماری باڈی کو نیوٹریشن ہی بلڈ دے رہی ہے, آکسیجن بلڈ دے رہی ہے, تو اب یہ جہاں جہاں پہ جا رہا ہے سارے سسٹم کو ڈیمیج کرتا جا رہا ہے,
پھیلاتا ہوا جا
رہا ہے, اب بلیڈنگ فرام دا نوز, ماؤتھ, آئیز اور اینس, یہ یعنی کہ آل اوور دا, ابھی یہ ٹریٹ نہ کیا تو یہ 12ویں دن پہ آگے بھی لے کے جائے گا, یعنی کہ میسیو انٹرنل بلیڈنگ اور ڈیتھ کاز کرے گا,
اندرونی جو ہے خون کا بھی جو ہے بہنا ہوگا اور باہر سے بھی دونوں,
بلڈ میں اندر کے اندر نا کوگولیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ خون کو منجمد کرتے ہیں, اب اس نے کوئی اس طرح کے فیکٹر وائرس ریلیز کرتا ہے خون کو منجمد نہیں, اب خون کی یعنی کہ
بہاؤ
بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو یہ اس کی وجہ ہے, کیونکہ وائرس میں بہت زیادہ فیکٹرز اینٹیجنز ہوتے ہیں جو کہ کاز کرتا ہے ڈیزیز کا, اور 12ویں دن پہ 9 چانس, اب ٹریٹمنٹ سٹارٹ بھی کریں پوری باڈی کو اس نے ٹارگیٹ کر دیا ہے, 12ویں دن پہ تو کوئی چانس نہیں, ہاں 7ویں سے پہلے شروع ہو جائے امید ہے, نوٹ شیور کہ وہ ریکوری کی طرف جائے گا, 12ویں دن کے بعد 9 چانس لیڈس ٹو ڈیتھ.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے وضاحت کی, امید کرتی ہوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کوشش کریں کہ کوئی بیماری ہو اس کے شروع ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر سے وہ رجوع کریں. خیر ناظرین, یہاں ہم چلیں گے خورم کی طرف, اور دیکھتے ہیں خورم ہمارے محترم ناظرین کے لیے کیا لے کر آیا ہے. جی
بہت شکریہ رباب جی, بالکل آپ لوگوں کو گفتگو جاری رہے گی, بڑے اہم موضوع پہ گفتگو آپ لوگوں کی چل رہی ہے. امتیاز حسن کشمیر سے, انہوں نے ہمارے لیے بہت سی باتیں انہوں نے ہمارے سے شیئر کی ہیں, اور بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ برصغیر کے تعلیمی جو ماہرین ہیں, تعلیمی عمر کے ماہرین ہیں, ان سے بھی اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے. بہرحال ضرور ہم کوشش کریں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی. شکریہ کہ آپ نے ہمیں موضوع بتایا. کچھ تصاویر آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں, یہ وہ تصاویر ہیں جو بہرحال دنیا کے مختلف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کے جو بڑے خوبصورت عالی شان قسم کے گھر ہوتے ہیں ان کی تصاویر ہیں, اور بڑے زبردست قسم کے میں دیکھ رہا تھا تصاویر, ایسے ایسے کبھی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ایک فورٹ کی طرح, ایک قلعے کی طرح ہے, کسی کو کس مختلف قسم کی شیپس دی گئی ہیں. تو بہرحال جیسے کہ آپ اس کو دیکھیں جو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک ہوٹل ہے, لیکن یہ جو ہے ایک پریزیڈنٹ کے, ایک ملک کے پریزیڈنٹ کا گھر ہے. تو بہرحال میں اس دن جو ہے تصویریں دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے بھی تصویریں لائی جائیں, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کا حصہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ بہرحال ظاہری بات ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کی جو بہرحال ان کے شوق ہیں, بلیئرڈ کھیلنا یا مختلف جو گیمز کھیلنے ہیں, ان کا بھی انتظام گھروں کے اندر کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہرحال جس شان و شوکت کے ساتھ ان بلڈنگز کو بنایا جاتا ہے, سوئمنگ پولز ہو گئے اور یہ مختلف ساری چیزیں ہوں گی, تو یہ تصاویر میں نے کہا آپ لوگوں کی خدمت میں دکھائی جائیں, اور اس کے بعد ایک بڑے دلچسپ نقطے کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا, جیسے آپ یہ بیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ایک کمپٹیشن قسم کا چل پڑا ہے دنیا میں کہ بہرحال ہر ملک جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا گھر ایسا عالی شان ہو, اور بہرحال اس میں کوئی 100 کے قریب نوکر جو ہیں وہ کام کر رہے ہو, تو یہ تو یہاں کی بات ہوگی. پتہ نہیں کیوں ہمارا مائنڈ ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ 8-10 گاڑیاں ہونی چاہیے اور بنگلے ہونے چاہیے اس کے. امام خمینی رحمت اللہ کے گھر کو اگر صرف آپ ایک نظر اس پہ ڈالیں, تو ایک بڑی دلچسپ چیز جو مجھے اس میں نظر آئی وہ یہ کہ آپ لوگوں نے بہرحال مختلف گھر دیکھے، بڑے شان و شوکت والے گھر دیکھے. اس گھر کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس کے جو ستون ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جو ایک پرائم منسٹر یا ایک پریزیڈنٹ یا ایک رہبر ہوتا ہے ایک ملک کا، اس کا کام اپنی عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے بڑے بنگلے کھڑے کرے اور اپنے ساتھ جب وہ الیکٹ ہو گیا ہے، جب وہ پریزیڈنٹ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا ہے، تو وہ اس کے بعد ایسے سے شان و شوکت کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ جانا اور جو ہے بڑی بڑی محفلوں میں جانا. تو میرے خیال میں ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو قوم کی خدمت کے لیے کام کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی مال و دولت میں اضافہ کرے. تو یہ بہرحال ایک کچھ تصاویر تھیں جو آپ کی خدمت میں لے کے آئی. ہم مختصر ایک بریک لیں گے اور اس پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پروگرام نسیمی زندگی. ہم لوگ چلیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے بڑھا سکیں.
بہت شکریہ خورم. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی بہترین تصاویر ہمارے ناظرین کے لیے لے کے آئے. بہت شکریہ آپ کا. ہم چلیں گے ڈاکٹر آصف رشید کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں جلدی سے پوچھنا چاہوں گی، تشخیص، بچاؤ اور اس کا علاج.
دیکھیں جی، اب ایک پیشنٹ میں ایبولا انفیکشن ڈیزیز آ گئی، اب اسے ڈائگنوز کرنا ہے. سب سے پہلے اس کے سائن سمٹم.
بالکل.
سائن اور سمٹم، مین سمٹم، واٹ دا پیشنٹ فیل.
ٹھیک ہے،
پیشنٹ کو کیا
کیا حالت ہے، ہاں
پیشنٹ نے کیا فیل کیا، اور ڈاکٹر دیکھے گا، اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ کس سائن میں اپیئر ہوا ہے. اب اس کے سارے علامات، ڈائریا، وامٹنگ، ٹیمپریچر کا ہونا، بلیڈنگ، ٹھیک، اور کفنگ، اور سور تھروٹ یعنی کہ گلے کا، اور کھانے کے ٹائم یعنی کہ اسے ڈیفیکلٹی ہونی، یہ سارے سائن سمٹم سامنے رکھے گا. اس کے بعد وہ ریفر کرے گا لیب کی طرف. اب لیب کی طرف اس کے سیمپل لے گا سیکریشن سے، بلڈ سے، اور اسے کلچر کرے گا. کلچر بیسٹ وے کہ وہ وائرس اس سیل لائن پہ کلچر ہوگا اور اس کا سائٹوپیتھک افیکٹ دکھائے گا کہ اس سیل لائن پہ اس طرح کا وہ یعنی کہ اس نے شو کیا ہے، تو وہ کنفرم کر دے گا کہ یہ
ہے
یا یس یا نو، ایبولا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. کلچر کی طرف فرسٹ گیا، پھر اینٹیجن ڈیٹیکشن کرے گا، سیرولوجی کرے گا. سیرولوجی میں اس کے بلڈ لے کے اس کے خون سے سیرم لیدا کرے گا، اس کے اینٹی باڈی ریئیکشن کروائے گا، اس سے پھر اسے سیکنڈ ہو جائے گا کنفرمیشن. اور تھرڈلی وہ پی سی آر بیس میتھڈ کرے گا جو کہ لیب میں کافی زیادہ ایکسٹینسولی یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ تینوں چیزوں کو لے کے اسے یس یا نو کی فارم میں ڈکلیئر کرے گا. اور اس میں جب سیمپل پیشنٹ سے لینا ہے، بڑا کانشیس ہو کے لینا ہے، کیونکہ میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف کا بھی انفیکٹ ہونے کا خدشہ ہے.
بالکل.
تو یہ یعنی کہ ڈائگنوسس. اب ٹریٹمنٹ، اب وہ ڈائگنوس کنفرم ہو گیا، ٹریٹمنٹ کی طرف امیجیٹلی اسے ہاسپٹلائز کرو پیشنٹ کو، ایکسٹینسو اسے انٹراوینس دیں اسے یعنی کہ فلوڈ باڈی، تاکہ باڈی میں ری ہائیڈریٹ، ڈی ہائیڈریشن تو ہو گئی ہے، اب اسے ری ہائیڈریٹ کرنا ہے. ری ہائیڈریٹ کریں گے، اس کا بلڈ والیوم، جو بلڈ پریشر سیٹ ہو جائے گا، آکسیجن آنی شروع ہو جائے گی، بلڈ ٹرانسفیوژن بھی دیں اسے. ٹھیک ہے، یہ تین چار یعنی کہ اسے اڈاپٹ کرنے میتھڈ. اس کے بعد اسے اینٹی بیکٹیریل دینی کہ سکینڈری انفیکشن، ایک انفیکشن تو ایبولا ہوا ہے، کہیں اس کے ساتھ سکینڈری انفیکشن ہی نہ، کیونکہ امیونٹی ڈاؤن ہو گئی ہے. ایبولا نے اس کی امیونٹی کو ڈیمیج کر دیا ہے، اس کے
سسٹم کو کمزور کر دیا.
اب اس کے اندر کچھ ہمارے بیکٹیریا یا مائکرو فلورا ہوتا ہے، اب وہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب امبیلنسنگ ہو گئی ہے.
بالکل،
امیونٹی ڈاؤن ہوا، وہ اپ ہو گئے، جو نارمل فلورا ہے انہوں نے گرو کرنا شروع. اب اس وقت اینٹی بیکٹیریل میڈیسن بھی وہ فزیشین اسے سجیسٹ کرے گا. اب یہ اس کا یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب اس کے بعد کچھ ایسی میڈیسن بھی یوز کرے گا جو کہ اسپیسیفک وائرس کو کل کرے گی.
اچھا،
جو کہ فار ایگزامپل وائرس کا کام ہے سیل کے ساتھ بائنڈ کرنا. میڈیسن اس کو اس طرح کی دیں گے کہ وہ سیل کے ساتھ، اب جتنی ڈیمیج ہوگی وہ تو ہے، اسے فردر تو نہیں ڈیمیج کرنا. تو اس طرح اینٹی وائرل تھراپی بھی اس کو اسٹارٹ کرے گا، اور فلوئڈ تھراپی اتنی ایکسٹینسولی دینی ہے تاکہ وہ اس سے یعنی کہ باڈی کا سسٹم اس کا دوبارہ بحال ہو جائے، کیونکہ سارا ڈی ہائیڈریشن فل ہوئی ہے، ختم ہو رہی باڈی. اب اسے یہ، اب سب سے ایک اہم چیز ہے کہ اب جو ایک پیشنٹ ریکور ہوا ہے، اب وہ بھی آپ کے لیے سورس آف ٹریٹمنٹ ہے فار دا ادر پیشنٹ. کس طرح ہے، اس کا بلڈ لیا، اب اس میں قوت مداخلت اینٹی باڈیز پیدا ہوگی نا.
بالکل،
اس سے بلڈ لیا، سیرم علیحدہ کیا، اس کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں کہ یہ اس میں وائرس نہیں ہے. اب وہی سیرم خدا نہ خاصہ اگلا انفیکٹڈ بندہ ہے نا، اس سے لگائیں.
صحیح،
کیونکہ وہ اینٹی باڈیز اگلے پیشنٹ کو قوت مداخلت کے لیے کام آئیں گے. یہ نائجیریا میں یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی، اور کافی حد تک انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اب ایبولا نیگیٹو ہو گئے ہمارے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ میرے سائنٹسٹ حضرات کو پتا ہو.
بالکل،
یہ چیز اہم ہے کہ سیرم اٹھانا ہے،
اور
ریکورڈ پرسن سے,
بالکل
جو ڈیزیز ہے اس سے نہیں اٹھانا, جو ریکوری کی طرف چلا گیا ہے
اس کے سیرم اٹھانے,
ہاں سیرم یعنی کہ بلڈ لیا اس سے سیرم لہدا کیا اور نیکسٹ جو خدا نہ خاصہ انفیکٹڈ بندے کو اسے لگانا ہے, یہ آپ نے اسٹریٹجی یعنی کہ اپنانی ہے. اور اس کے بعد کنٹرول تو ہے, کنٹرول اس کا یہ کہ آپ نے بچنا ہے. اب جو انفیکٹڈ پرسن ہے اب اسے تو امیجیٹلی ہاسپٹلائز کرنا, اسے جو بھی یہ فیز 3 اس کی ٹریٹمنٹ کرنی کی انتہائی یعنی کنٹیجیس آرگنیزم کو ہم ڈیل کر رہے ہیں تو سارا فیز اور گاؤنشن, اور دوسرا یہ کہ اسے منیمم کانٹیکٹ کریں اس بندے سے جو انفیکٹڈ ہے, اور ابھی تک اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں لائسنسڈ. ٹرائل چل رہے ہیں, مونکیز پہ چل رہے ہیں, ماؤس پہ چل رہے ہیں, فیز 1 ٹرائل میں ہے, لیکن اسے ٹائم لگے گا.
کوئی خاص دوائی یا کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں ہے,
ویکسین نہیں ہے, کیونکہ ویکسین لگ گئی تو بیماری آئے گی نہیں.
ٹھیک ہے,
اب بیماری آ گئی اب ٹریٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. تو ابھی ویکسین جو ویکٹر ویکسین ایڈینو وائرس کے نا اس پہ ٹرائل چل رہا ہے فیز 1 میں ہے, ہوپ فلی یہ اگلے
انشاءاللہ
یہ ڈکلیئر کریں گے ویکسینیشن کا بھی انشاءاللہ.
انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے ایبولا وائرس سے بچاؤ کی وضاحت کی, ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. جی محترم ناظرین, امید کرتی ہوں آج کی گفتگو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور اب وقت ہوا ہے ہم چلیں گے خرم کی طرف. جی خرم,
بہت شکریہ رباب جی. بالکل, میں بھی ڈاکٹر آصف کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑا اہم موضوع ہے اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ایسے موضوع لے کے آتے ہیں ہمارے پاس جو بہرحال ایسے موضوع ہیں جن جو بیماریاں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں اور جن کے سامنے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بیماری کو اگر اس کے پھیلاؤ کے ٹائم پہ روک لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کی ٹریٹمنٹ پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا جا سکیں. بہرحال یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے کوکنگ کے حصے کا, اور کوکنگ کے حصے میں ہم ایرانی اسٹائل کے کوفتے جو بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہم دکھانے لگے ہیں آپ کو, تو دیکھیں کس طرح جو ہے ایرانی کوفتے بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.
ناظرین السلام علیکم, نئے پروگرام اور نئی ڈش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کا کھانا کردستان کی روایتی غذا ہے اور اس کا نام ہے کوفتے و شوربہ. ایران کے مختلف علاقوں میں, اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی کوفتہ یا اس سے ملتی جلتی غذائیں ہوتی ہیں, لیکن ہم جو کوفتہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق کردستان سے ہے. کوفتے کے لیے قیمے کی ضرورت ہوتی ہے, البتہ گوشت اور چاول کی مقدار میں آپس میں تناسب ہونا چاہیے. اگر یہ تناسب صحیح نہ ہو تو کوفتہ اچھا نہیں بنتا. کوفتے میں استعمال ہونے والے ساگ یا سبزی کو آپ تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور پہلے سے سکھائی ہوئی سبزی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے سکھائی ہوئی سبزی ہم استعمال کر رہے ہیں, اس سے کھانے میں سبزی کی خوشبو زیادہ رہتی ہے. کوفتے میں شامل کی جانے والی سبزیوں میں سویا, دھنیا, پارسلے اور پودینے کی فیملی کا ایک پودا شامل ہے جسے فارسی میں مرزے اور انگریزی میں سمر ساوری کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ سبزیاں خشکی ہوئی موجود ہیں اور ان سب کو ملا کر پاؤڈر بنا لیا گیا ہے. اس وقت جو گوشت اور چاول ہمارے پاس ہے اس کے لیے 4 ٹیبل اسپون سبزیوں کا پاؤڈر کافی ہوگا. کوفتے کے شوربے اور خود کوفتے میں ڈالنے کے لیے چنے کی دال اور تلی ہوئی پیاز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو تلی ہوئی پیاز ہے اسے دیکھیے ہم شوربے میں بھی ڈالیں گے اور خود کوفتے میں بھی استعمال کریں گے. اس کھانے میں جس مسالے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ہرا زیرہ. زیرے کی خوشبو کو ظاہر ہونا چاہیے, اور ہلدی اور نمک کو تو شامل ہونا ہی ہے. کچھ لوگ کوفتے میں مرچ کا مزہ لانے کے لیے پیسی ہوئی کالی مرچ کا استعمال بھی کرتے ہیں. کوفتے کے اندر بھرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا یا پھر کھجور استعمال ہوتی ہے, کشمش اور اخروٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. کوفتہ بنانے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ فریزر میں رکھے ہوئے قیمے کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ تازہ گوشت کا قیمہ تیار کیا جائے. قیمے میں زیرہ ملائیں, اور زیادہ خوشبو کے لیے زیرے کو ہتھیلیوں سے مس لیں اور تب اسے قیمے پر چھڑکیں. ہلدی اور نمک بھی ملایا جاتا ہے, اور پھر قیمے کو اچھی طرح گونتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل یکجان ہو جائے. اسے اس لیے گوندا جاتا ہے کہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سے مل جائیں اور زیرہ وغیرہ سب اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے. دیکھیے اس کو اس طرح سے گوند رہے ہیں. اچھا خاصا وقت دیجئے اسے گوندھنے میں. جی ہاں, اس کے بعد اس میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ چنے کی دال بھی ملائی جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے اسے ابال کر ادگلا کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دال کچی حالت میں قیمے میں شامل نہیں کی جا سکتی. اب چاول کو قیمے میں ملائیں گے, لیکن اس کوفتے کو شوربے میں ڈال کر پکانا ہے. اس لیے اس شوربے کو مزیدار اور گاڑھا کرنے کے لیے بھی چاول کی ضرورت پڑے گی. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس چاول کی تھوڑی مقدار کو بچا لیتے ہیں. کوفتے میں اگر گوشت کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو کوفتہ سخت ہو جاتا ہے, اور اگر چاول زیادہ ہو جائے تو کوفتہ پانی میں جاتے ہی بکھر جاتا ہے. اس سبزی کو قیمے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے دونوں مل جائیں. ہم نے جو پیاز پہلے سے تل کر رکھی تھی, سبزی ملانے کے بعد اسے بھی پتیلی میں ڈالتے ہیں اور اس میں ہلدی شامل کرتے ہیں اور پھر آدھی پتیلی تک پانی بھر دیتے ہیں اور پانی کے ابلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب پانی ابلنے لگتا ہے تو اس میں وہ چاول ڈالتے ہیں جو ہم نے الگ کر لیا تھا. اس کے علاوہ اس میں چنے کی ابلی ہوئی دال بھی ڈالتے ہیں. اب ایک متوسط نارنگی کے سائز کے برابر قیمہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح ہتھیلی پر پھیلا کر اس کے بیچ میں خورمہ اور انڈے کا ایک ٹکڑا اور زیرہ ملی ہوئی تلی ہوئی پیاز رکھتے ہیں اور اسے ایک گولے کی شکل دیتے ہیں, اور اس طرح سے یہ کافی مزیدار سی شکل میں آ جاتا ہے. پھر اوپر سے ڈھانپنے کے لیے بھی تھوڑا قیمہ لیتے ہیں اور کوفتے کو پوری طرح سے گول بنا لیتے ہیں. اندر بھری ہوئی چیزوں کو پوری طرح چھپا ہوا ہونا چاہیے. تقریباً ایک منٹ تک ہتھیلیوں کے بیچ میں گھماتے رہتے ہیں تاکہ کوفتے کی سطح بالکل چکنی ہو جائے اور کوئی شگاف وغیرہ باقی نہ رہ جائے. آپ دیکھیے, جی ہاں, اس طرح اچھی طرح سے اس کو گول کر لیں اور چکنا کر لیں. ابھی ہم اس کوفتے کو پانی میں نہیں ڈالیں گے. جب سب کوفتے تیار ہو جائیں گے تب انہیں ایک ایک کر کے ڈالا جائے گا اور ان کے پکنے کا انتظار کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ پتیلی کا ڈھکن بند نہ کیجیے گا, ورنہ کوفتے پھٹ جائیں گے. کوفتے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ڈالے جائیں گے اور آنچ تیز نہیں کی جائے گی. کوفتوں کے درمیان فاصلہ ضرور رکھیے گا تاکہ وہ اچھی طرح سے پک سکیں اور کھل کر ان کے لیے جگہ موجود ہو. لیجیے, کوفتے کا سالن تیار ہو گیا. زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے. آپ بھی اس کو پکانے کی تیاری کیجیے. بہت آسان ڈش ہے. ہر جگہ اس کو ایک الگ انداز میں پکایا جاتا ہے. یہ اس کا شوربہ ہے. کچھ لوگ اس شوربے کو الگ کر کے اس میں روٹی توڑ کر کھاتے ہیں اور کوفتہ الگ سے کھاتے ہیں. آپ چاہیں تو شوربے کو سوپ کی طرح استعمال کریں یا پھر کوفتے کا سالن کھائیں.
جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کوفتہ بنانا سیکھا.
تبریزی
کوفتہ. تبریزی علاقہ ہے تہران ایران میں.
یہ وہاں کا مخصوص کھانا ہے.
اچھا جی ٹرائی کیجیے گا. امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا.
انشاءاللہ. جی خورم خیال سے وقت ہوا ہے ہم چلتے ہیں ڈیلی اسٹوڈیو جہاں پر محمد احمد کاظمی صاحب جو ہے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
بالکل سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کاظمی صاحب اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. کاظمی صاحب کل بھی ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ شاہ کی پالیسیاں اور امام خمینی رحمۃ اللہ کے اعتراضات کیا اعتراضات تھے, کیوں انہوں نے اعتراض کیے اور وہ کیا پالیسیاں تھیں, اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی. آج بھی اسی موضوع کو آگے چلائیں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں آپ؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج کے دنیا کے جو حالات ہیں اس میں اسلامی انقلاب کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی یاد دہانی میں سمجھتا ہوں بہت ہی لازمی اور ضروری ہے. میرے سامنے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص بیان موجود ہے جس کو میں صرف دو تین جملے ہیں جو میں پڑھ کر ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ دنیا کی عوام کو یہ محسوس ہو سکے کہ آخر اس انقلاب کے بنیاد میں ایسی وہ کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ایران کے عوام اپنے علماء کی رہبری میں انقلاب کامیاب کرنے میں الحمدللہ آگے بڑھے اور کامیابی ملی. 1964 میں جب شاہ ایران نے امریکہ کے فوجیوں کو ایران میں سفارتی جو وہ ہوتی ہیں چھوٹ ہوتی ہیں جو ریلیکسیشنز ہوتی ہیں اس کو دیا تو اس پر امام خمینی نے اس وقت فرمایا تھا میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے, میں اس قدر دل گرفتہ ہوں کہ موت کے دن گن رہا ہوں. اس شخص نے یعنی شاہ نے ہمیں بیچ ڈالا, ہماری عزت اور ایران کی عظمت خاک میں ملا ڈالی, اہل ایران کا درجہ امریکی کتے سے بھی کم کر دیا گیا ہے. اگر شاہ ایران کی گاڑی کسی امریکی کتے سے ٹکرا جائے تو شاہ کو تفتیش کا سامنا ہوگا, لیکن کوئی امریکی خانسامہ شاہ ایران یا اعلیٰ ترین عہدے داروں کو اپنی گاڑی تلے روند ڈالیں تو ہمیں ہم بے بس ہوں گے. آخر کیوں؟ کیونکہ ان کے امریکی قرض کی ضرورت ہے. انہوں نے پھر جو اپیل کے طور پر کہا امام خمینی نے جی. اے نجف, قم, مشہد, تہران اور شیراز کے لوگوں, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, یہ غلامی مت قبول کرو. کیا تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے؟ کیا ہمارا سودا کر دیا جائے اور ہم زبان نہ کھولیں؟ یہ امام خمینی کا ایک ایسا واضح بیان تھا جس سے ایران کی عوام میں ایک خاص ہیجان پیدا ہوا اور شاہ کے خلاف اپنے علماء خاص طور پہ امام خمینی اور ان کے ساتھیوں کے رہنمائی میں وہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان اس وقت پوری دنیا میں بہت سے ممالک کی عوام کے لیے ایک سبق ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر امریکہ اور اس کے حواری اور خاص طور پہ صہیونی جو حکومت ہے اسرائیل کی, وہ دنیا کے عوام پر مختلف ملکوں میں مختلف بہانوں سے وہاں کے حکمرانوں کو اپنی جیب میں رکھ کر کے وہاں کے فیصلے کرتے ہیں اور وہاں کی عوام کو ترقی سے روکتے ہیں اور قدرتی وسائل کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی بیان تھا اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے کامیابی حاصل کی. خطے کے کئی ملکوں میں کامیابی اسی راستے پر کسی حد تک مل رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر کے عوام کے لیے ایک بڑا سبق ہے جسے سمجھنے, غور کرنے اور سمجھدار لوگوں کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے.
اچھا کاظمی صاحب, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ بڑا میرے لیے نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ آج کل کے انقلابات ہم اگر دیکھتے ہیں یا کوئی بھی اینٹی گورنمنٹ یا کسی قسم کا کوئی جو ہے بارہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں توڑ پھوڑ دیکھی جاتی ہے, آگ لگائی جاتی فلاں, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کی پراپرٹی کو, سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچائے. یہ اس نقطے کی تھوڑا سا اشارہ کیجیے گا.
جی ہاں, یہ جو توڑ پھوڑ کا جو راستہ اپناتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں کھیلتے ہیں, جذبات کے ہاتھوں کھیلتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بہترین نمونے کے طور پر نمونہ پیش کیا ہے, اور اس کی مثالیں ہمیں اب دوسرے ملکوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. مثلا بحرین میں جو حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں کسی ہتھیار کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. یمن میں بھی جہاں ہوتھی وہاں کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں وہاں بھی ہتھیاروں کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو رہا. اگر کہیں مجبوری میں دفاع کے طور پر کیا جائے تو وہ مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن سرکاری جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے عراق کی حکومت, عراق میں جب حکومت تبدیل ہوئی تھی اس وقت میں خود وہاں موجود تھا, وہاں بھی جب عوام نے سرکاری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آیت اللہ سیستانی نے جو بیان دیا اس میں کہا کہ یہ جو ملک کی کا سرمایہ ہے اس کو نقصان پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والوں میں, قتل کرنے والوں میں شامل ہونا. تو میں سمجھتا ہوں جہاں لیڈرشپ سمجھدار ہوتی ہے وہاں کی لیڈرشپ اپنے عوام کو اس توڑ پھوڑ سے بچاتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب.
بہت بہت شکریہ جناب محمد احمد کاظمی صاحب, سینئر جرنلسٹ دہلی سے آپ نے جوائن کیا, میں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت مفید نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر وقفہ لینا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں اور رباب کون ہے ہمارے ساتھ, کل کا پروگرام ہمارا کیا ہے؟
ڈاکٹر فہد ثاقب لودھی صاحب ہوں گے, حمل کے پہلے 3 ماہ کے بارے میں وہ بات کر چکے ہیں, انشاءاللہ کل وہ دوسرے 3 ماہ کے بارے میں بات کریں گے ہم سے, اور انشاءاللہ میں پاکستان سے جو ہے بنگس صاحب بھی جوائن کریں گے اور ہمارے ہفتے کے موضوع پر وہ روشنی ڈالیں گے.
بالکل, اور اس میں علماء کی قیادت اور اسلامی جمہوریہ نظام پر عوام کا اعتماد اس موضوع پر خاص طور پر.
کل کا پروگرام ہمارا بالکل مس مت کیجیے گا. کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.